الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أولهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى قوله تعالى في نفس السورة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ألهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وألهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذاك عجو موضوع گفتگو ہے وہ بہت ہی نازک بہت دقیق اور بہت سینسٹیو عنوان آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں قرآن حکیم میں حزب اللہ اور حزب الشیطان ظاہر بات میں کس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں یہ جو دو ٹرمز آئی ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تو حزب الشیطان کے اجزائے ترکیب ہی کون سی ہیں کون کون سے طبقات ہیں کہ جو حزب الشیطان کا حصہ ہیں ان کے نمایاں فیچرز کون سے ہیں جو قرآن نے بیان کیے اور حزب اللہ کے ارکان کے اوصاف کیا ہیں کہ ان اوصاف کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم کہاں کھڑے. یہ بات آپ کو علم میں ہوگی کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے حزب الشیطان حزب اللہ کی. ویسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ قرآن مجید کی مستقل اصطلاحات ہیں اور دو مقامات پر قرآن مجید میں ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے. ایک یہ رکوع سورہ مائدہ کا جو ابھی میں نے جس کی ابتدائی اور آخری آیات تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کا 8 کو اور ایک سورہ مجادلہ 28 میں پارے کی ہے اس کا آخری رکوع تیسرا رکوع. وہاں تک تو پہلے حزب الشیطان کا ذکر ہے باقاعدہ اولئک حزب الشیطان. کچھ لوگوں کا کردار وائن کیا گیا ڈیفائن کیا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں اور ان کے فیچرز یہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر شیطان مسلط ہے. استحمد علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے ان کے ذہن و قلب پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان لوگوں کو جن میں مسلمان بھی شامل ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا وہاں پر سورہ مجادلہ میں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. مانتے تو ہیں اللہ کو زبانی کلامی مانتے ہیں حقیقتا اب وہ اللہ کی یاد سے اور آخرت کے ذکر سے غافل. اولئک حزب الشیطان سن لو یہ ہے شیطان کی پارٹی یہ گروپ ہے شیاطین کا یہ شیطان کے پیروکار ہیں فالوورز ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور یہ بھی جان لو کہ جو شیطان کی پارٹی ہے وہی بالآخر خسارے سے اور ناکامی سے اور شکست سے دوچار ہوگی. اسی رکو کے آخر میں پھر اہل ایمان کی کچھ اوقات کا تذکرہ ہے اور اس کے اینڈ پر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا یہ حزب اللہ کے ارکان ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اعزاز بخشا کہ انہیں حزب اللہ میں شامل قرار دیا ہے، بہت بڑی بات ہے، جن لوگوں کو اللہ کہے کہ ہاں یہ میرے وفادار ہیں، یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ میرا گروپ ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان دو کہ یہ اللہ کی پارٹی کامیابی سے امکنار ہوگی۔ تو یہ ٹرمینالوجی قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ سورہ مائدہ میں، اور اصل میں اسی رکوع کے حوالے سے آج ساری گفتگو کروں گا، پہلے جن لوگوں کا ذکر ہے ان کو حزب الشیطان کا عنوان تو نہیں دیا، لیکن سورہ مجادلہ کی آیات میں جب ہم اس کے تقابل میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ حزب الشیطان ہے، اور اس کے مقابلے پر جو اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے جو اس سے پہلے کرتے ہیں، جو سورہ مجادلہ میں بیان ہوئے، ان کے لیے تعین کے ساتھ حزب اللہ کے الفاظ یہاں پر آئے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ رکوع کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہے، اور القرآن مفسر بعضه بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، تو یہاں بھی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں کا ذکر ہے وہ حزب الشیطان۔ موضوع چونکہ بہت سینسیٹیو ہے تو میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ حق بات بھی میری زبان سے نکلے اور میں اپنے معافی ضمیر کو اور اس حق بات کو صحیح انداز سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ میں نے کچھ نوٹس لیے ہیں، کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو انہی تک محدود رکھوں، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ٹرم قرآن نے استعمال کی ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں اصطلاحات قرآن مجید میں ملتی ہیں اہل حق اور اہل باطل کے لیے جا بجا، وہ کیا ہے ہم اس سے معلوم ہے۔ مسلم، کافر، مسلمان کے مقابلے میں کافر، مومن، مومن کے مقابلے میں اگر قرآن مجید کا آپ جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، تو منافق، اسی طریقے سے متقی، اس کے مقابلے میں قرآن جو لفظ لاتا ہے اس کے برعکس، اس کی ضد، اینٹونیم، وہ کیا ہے؟ فاسق، اولئک هم الفاسقون، بار بار آیا، خاص طور پر یہود کے بارے میں، اسی طرح منافقین کے بارے میں، اور فاسق اور ظالم۔ اب یہ جو ٹرمز ہیں، اہل حق اور اہل باطل، ادھر مسلم، مومن، متقی، ادھر کافر، منافق، فاسق، ظالم، اس کا تو اصطلاحات ہیں، ہر ایک کی اپنی کونوٹیشن، لیکن بنیادی طور پر یہ اہل حق اور اہل باطل، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں الفاظ، کچھ الفاظ اہل حق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کچھ الفاظ اہل باطل، اور ہم انہی کے لیے عام طور پر کہتے ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ یہ اہل حق ہے اس لیے کہ اس وقت اسلام دین حق ہے، اس کو ماننے والے وہ حق پر ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور اسلام کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے اس وقت، اور جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ اس وقت میں شامل ہیں۔ ایک موٹی سی تقسیم امام طور پر یوں کرتے ہیں، لیکن ایک آخری ٹرم ہے حزب اللہ، حزب الشیطان، اس میں خاص طور پر معین کر دیا کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ شاید شیطان کی پارٹی میں ہیں ہی، اس میں کیا شک ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی بہت سے طبقات وہ ہیں کہ جو ظاہر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم حزب اللہ میں ہیں، اصلا ان کا شمار شیطان کی پارٹی میں ہوتا، ان کو کیسا، تمام مسلمان جو ہیں وہ حزب اللہ پر کوالیفائی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اخلاق اور شرائط رکھی. اور یہ جان لو کہ جو حزب اللہ میں نہیں ہے وہ اصلا حزب الشیطان کا حصہ ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے مسلمان ہو, چاہے اسے اپنے مسلمانی پر بڑا فخر ہو, لیکن یہ خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حزب اللہ کے اوصاف کیا ہے. اس میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے, دوسروں کو تولنے کی کوشش نہ کرے, اپنا جائزہ دے. ہم میں سے ہر شخص اس کا دعوے دار ہے کہ ہم اہل حق ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم دین حق کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ اور رسول کے وفادار ہیں. تو دعوے دار ہے کہ حزب اللہ میں ہم شامل ہیں, لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ خود اللہ نے جو اس کے لیے کوالیفیکیشن معین کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. اور سیدھی سی بات یہ کہ حزب شیطان کا لفظ تو استعمال کیا, اس کو بھی نوٹ کر لیجیے. انسان کا ازلی اور ابدی دشمن خود قرآن مجید میں 7 مقامات پر معین فرما دیا کہ وہ شیطان ہے. قصہ آدم و ابلیس, جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے, شیطان خود بھی مردود ہوا, راندہ درگاہ ہوا اور جہنم کا ایندھن ٹھہرا اللہ کی نگاہ میں. اور چونکہ اسے معلوم ہے, وہ جانتا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں اپنے مقام اور منصب سے معذور کیا گیا, راندہ درگاہ ہوا, اس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں معذور ٹھہرا, لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ نوع انسانی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں. اب جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے, زیادہ حق صراط مستقیم, جو بھی ہٹا ہوا ہے اصلا وہ شیطان کے بربلانے کی وجہ سے اور شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے, اور جب وہ ہٹ گیا اس رستے سے تو اب وہ شیطان کا پیروکار ہے, شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں گرے گا. یہ ہے موٹی سی بات. اس لیے ایک طرف حزب اللہ اور دوسری طرف حزب الشیطان چیلنج بھی کیا تھا اس نے شیطان. پر وہ دلار اگر تم مجھے موقع دے تو میں تیری صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھوں گا. ولا تجد اکثر ہوں شاکرین, انہیں تو بڑی فضیلت بخشی ہے ابن آدم کو, اسے مسجد ملائک بنا دیا, اشرف المخلوقات بنا دیا, اسے اپنی تخلیقات کا ماسٹر پیس قرار دے دیا, لیکن تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک روح. ایک روح کافی ہوگی. سورہ بنی اسرائیل میں بھی مضمون آیا, اور لا ادلنہم صراطک المستقیم ثم لا تجدنہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ صراط مستقیم جو آدم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی, جنت تک پہنچائے گی, میں اسی پر مورچہ لگا کے بیٹھوں گا, اور جو اس پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی کروں گا, دائیں سے بھی کروں گا, بائیں سے بھی کروں گا. میں نچلا نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ انہیں اس سے اتار کر ڈیریل کر کے نہ رہوں, منحرف کر کے چھوڑوں گا انہیں اس راستے مستقل. چنانچہ جو بھی انحراف کر رہا ہے وہ اپنی نفس کی پرستش کی وجہ سے کر رہا ہے, نفسانیت کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے کر رہا ہے. اصل میں اب وہ شیطان کی پارٹی کا ممبر. تو پوری انسانیت کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب اللہ اہل حق, اس کے لیے کوالیفائی کرنا آسان نہیں. اللہ کے سچے وفادار, اللہ کو ماننے کے بعد جب خالق کو مالک مان لیا تو اس مالک کے جو سچے وفادار ہیں, اس کی کوش کے لیے سب کچھ نشاور کرنے والے, اپنی ہماری زندگی سے ثبوت دینے والے کہ ہم صرف اسی مالک کے وفادار ہیں. یہ اہل حق ہے. اور ہر حالت میں صراط مستقیم پر گامزن ہے, چاہے کتنی ٹیمپٹیشن ہو, لالچ ہو, دباؤ ہو, وہ زیادہ حق سے منحرف ہونے والے نہیں ہیں. ان کی منزل معین ہے, منزل ما کبریات. اور جو بھی اس سے نکلا ہے, اس سے ہٹا ہے, وہ اعتقادن ہو یا عملن ہو, وہ در حقیقت اللہ کے راستے سے بغاوت کرتے ہوئے حزب شیطان کا حصہ ہے. یہ کشمکش جو ہے حق و باطل کی, اگر سے اس دنیا میں جب پہلے انسان نے قدم رکھا ہے, اس وقت سے جاری ہے. آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی. اعلیٰ نبی جینا والے صراط السلام ستیز اکاط رہا ہے, ازل سے تائنوش چراغ مصطفی سے شرار بولا دی, شیطان کے نمائندے بدلتے رہے ہیں, کبھی ابو جہل کی شکل میں, کبھی قارون کی شکل میں, کبھی فرعون کی شکل میں, کبھی حمان کی شکل میں, کبھی نمرود کی شکل میں. لیکن کشمکش تو ایک, اس میں عام طور پر اہل حق اور اہل باطل دڑمٹ رہتے ہیں. جو لوگ حق کو قبول بھی کرتے ہیں, ان میں سے بعض اوقات غیر محسوس طور پر ان کی ہمدردیاں اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ شیطانی پالیسی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ گڑبڑ ہوتی ہے معاشرے میں. انہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً چھانٹی کراتا ہے, اور چھانٹی کے ذریعے سے ہوتی ہے آزمائشوں کے ذریعے, اور وہ آزمائش جب اپنی کلائمیکس پہ پہنچتی ہے اور اپنے آخری منزل پر یا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے, یہ کشاکش حق و باطل کی, اور یہ بار بار ہوئی ہے اس پوری انسانی تاریخ میں, تب بالکل کھل جاتا ہے کہ حزب اللہ کون ہے اور حزب شیطان کون ہے. اس آخری مرحلے سے پہلے معاملہ گڑبڑ جاتا ہے. اللہ کی سنت ہے اہل ایمان کو آزماتا ہے. الاسلام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ میں یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا, بخش دیے جائیں گے, وهم لا يفتنون انہیں آزمایا نہ جائے گا, انہیں آزمائش کی بٹیوں سے گزرنا نہیں پڑے گا, انہیں سخت مرائل سے جو ہے گزرنا نہ ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ہم تو آزماتے رہے ہیں ان سے پہلے کو بھی. یہ ہماری مستقل سنت ہے آزمائش, جس کا بڑا منظر آپ نے دیکھا مکی دور میں, وہ 13 برس اسی آزمائش کے تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, حاصل کیا تھا اس کا؟ ایک حکمت. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے, کھول دے ان لوگوں کو کہ جو واقعی سچے ہیں, جو واقعی اللہ کے وفادار ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور کون ہیں جو جھوٹ موٹ کے ایمان کے دعوے دار. اسی رکو میں انہیں الفاظ کی وجہ اس طرح بھی آئی کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں چھانٹی کر کے بتا دے کہ سچے اہل ایمان کون سے ہیں, منافق کون. تمہاری اپنی سطحوں میں یہ آزمائش, آزمائش کا یہ معاملہ جب آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے, حق و باطل کی کشاکش ہے, جیسے کہ وہ داخل ہوا تھا مدنی دور میں. عام کانفلکٹ جب باطل کی طرف سے تبر زن بجا دیا جائے اور دو بدو مقابلے کی نوبت آئے, اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ حزب اللہ میں کون شامل ہے اور کون ہے کہ جو حزب الشیطان کا حصہ ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ ہے اللہ کی سنت, اور یہ ہوتا ہے آزمائش کی سختی کے اندر اور حق و باطل کے کشمکش کے آخری مراحل. اور اس میں یہ جان لیجیے کہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی یہ کشمکش اپنے ان مراحل تک پہنچی ہے, تو چاہے ابتدا میں شکست ہوئی یا نقصان ہوا ہے حق کا، لیکن بالآخر غلبہ جو ہے وہ حزب اللہ ہی کو ہوا ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے جیسے فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اصل کامیابی کو بھی یہی لوگ پہنچنے والے ہیں. تو چاہے وہ اہل حق تعداد میں کم ہو، ریسورسز نہ ہو، وسائل سے محروم ہو، وہ 313 تھے نا 1000 کے مقابلے پر، اور چاہے اس کشمکش کے ابتدائی مراحل میں اہل حق کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی آزمائش کی شکل میں بظاہر شکست ہو رہی ہے، لیکن انہی آیات میں وعدہ یہ ہے کہ جو اس کو کوالیفائی کریں گے ان شرائط کو جو حزب اللہ کے لیے اللہ نے معین فرمائی ہے، دنیا میں بھی غلبہ انہیں کو نصیب ہوگا بالآخر معاذ کار. لیکن یہ آزمائشی وقفہ خاصا طویل بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے کہ ہم اس سورہ مائدہ کے اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں اس تمہید کے بعد، اور اب اس رکوع میں ہمیں معلوم ہوگا کہ حزب الشیطان میں کون طبقات شامل ہیں. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حزب الشیطان ان کا سر خیر تو شیطان ہے، لیکن نیچے بہت سے طبقات ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں. حزب اللہ وہ صرف ایک گروہ اللہ کے وفاداروں کا، وہ جو اقبال نے کہا کہ باطل بھی پسند ہے حق لا شریک. حزب الشیطان تو بہت سے گروپ کا ایک مجموعہ ہے، کوالیشن ہے کہہ لیجیے، بہت بڑا گروپ ہے. حزب اللہ صرف ایک گروپ واحد. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اہل ایمان یہود اور نصارا کو اپنا دوست مت بنانا. بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کچھ پناہ ہیں، مددگار ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو ان کا شمار بھی اللہ کی نگاہ میں انہی میں ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس رکوع میں پہلے حزب الشیاطین کا، حزب الشیطان کا ذکر ہے، اور بعد میں حزب اللہ کا ہے. یہود اور نصارا کو دوست مت بناؤ، بڑا کیٹیگوریکل حکم ہے. اور اس دور میں وہ جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ جو طبقات ہیں ہمارے نام نہاد دانشور اسلامی اسکالر، وہ قرآن کی آیات سے یوں تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن بدل دیتے ہیں تعلیم کے ذریعے. چنانچہ انہوں نے موقع سے اختیار کیا کہ اصل میں اس دور کی یہود و نصارا کے بارے میں ذکر ہو رہا. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ان کی طرف سے ایک مضمون چھپا تھا، ہم نے مثال کو اس کا جواب دیا تھا، بہت مدلل، اور یہ ثابت کیا تھا کہ اس آیت کا جتنا اطلاق اس وقت ہو رہا ہے اس دور میں نہیں تھا. کیونکہ قرآن کہہ رہا باغ گرو مولیا اباغ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، حالانکہ خود قرآن ہی سے معلوم ہو رہا ہے اور مقامات سے کہ یہود و نصارا کی اس وقت تک آپس میں شدید دشمنی تھی. اگر ان کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا تو محدود معنی میں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک ہیں، آپس میں بڑے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف ان کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن بدترین دشمنی جو مذاہب کی تاریخ میں رہی ہے وہ یہود اور نصارا کی آپس میں تھی. اور بات بھی سمجھ میں آتی، اس لیے کہ نصارا جنہیں اپنا رسول ہی نہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں نے انہیں پھانسی دلوائی تھی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، اور یہودیوں نے انہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ناجائز اولاد قرار دیا تھا حضرت مریم، معاذ اللہ. ظاہر بات ہے کہ جس کو وہ اللہ کا رسول ہی نہیں اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں, ان کے ساتھ جو یہ سلوک کرنے والا طبقہ ہے یہود, ان کے خلاف کیا ان کے جذبات ہوں گے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بہت کوئی نہیں سکتے, بس کریم دشمنی. البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ اب وہ دشمنی زائل ہو چکی ہے, کس طریقے سے ہوئی ہے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. وہاں جو آزادی رائے, آزادی اظہار, آزادی فکر کے حوالے سے جو سزا دی گئی, ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف, ایک دوسرے کے رسول کے خلاف کچھ بھی کہو, یہ تو انسان کا حق ہے. وہ غیر تو حمیت دین کا جنازہ نکال دیا گیا آہستہ آہستہ کر کے, ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے. اور پھر یہود نے جس طرح انہیں دبوچا ہے, ان کی رگے جاں کو پرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے اور اپنے قابو کیا ہے, اور پھر جیسے پورے میڈیا پر کنٹرول کر کے, اور اب صورت یہ ہے کہ واقعتاً وہ یک جان بے قابو ہیں یہود و نصارہ. تو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود اور نصارا کو اپنا دوست مت بناؤ, بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے دوست تھے اور ساتھی. اب اس میں آپ سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلے ذکر کس کا آیا, یہود کا, اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اس وقت, نہ صرف اس وقت بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک, اس دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود, اور یہود اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں شیطان کو ابلیس. تو اس کی وجہ صاحب ظاہر ہے, قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا ہے کہ جو حسد تھا شیطان کو حضرت آدم سے, اور جو اپنی برتری کا احساس تھا جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا, آدم کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, بہن ہی وہی معاملہ یہود کا ہے مسلمانوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کیونکہ بنو اسماعیل میں ہوئی, لہذا یہ حسد ان کے رستے کی رکاوٹ بن گیا. پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی یعرفون کما یعرفون ابناءہم, کوئی شبہ نہیں تھا, بالکل ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں, اس طریقے سے جانتے تھے کہ وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں, جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں اور کھجوروں کی سرزمین میں جن کی بعثت کا وعدہ تھا. لیکن یہ ان کے خان دیوان میں نہیں تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے, انہیں 101% کی بات ان کو یقینی تھی, اور وہ شور تھے اس بات میں کہ جیسے اس سے پہلے 2000 سال تک نبوت ہمارے خاندان میں رہی ہے, تو آخری نبی بھی ہم بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اور انہیں اس بات کا بھرا بھی تھا, نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم برتر ہیں بقیہ دنیا سے, 2000 سال تک نبوت اور رسالت ہمارے یہاں رہی, باقی سب کمتر ہیں, اب اس کمتر کی عظمت کو کیسے تسلیم کر لیں. یہ حسد, تکبر, اور یہ فضیلت ہم سے سلب کر کے ان کو کیوں دے دی گئی. حسد من عند انفسهم, بہن ہی جو مسئلہ تھا ابلیس کا جس کی وجہ سے وہ نوع انسانی کا دشمن ہوا, وہی کا وہی مسئلہ یہود کا ہے مسلمانوں کے حوالے سے. اور اب یہ حق کو مٹانے کے لیے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا. یہ ہے وہ معاملہ, اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ولیم گائیگر کی کتاب چھپی تھی امریکہ میں, پون ان دا گیم, اس میں بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے, اور اس کا اعتراف کیا گیا کہ ابلیس لوسیفر کے جو ایجنٹ دنیا میں اس وقت ہیں وہ یہود. تو لا تتخذوا اليهود والنصارى, یحز الشیطان نے اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہے, وہ یہود ہے, اور ان کے تابع کون ہے, یہ نصارا کی قوت فور فرنٹ پہ ہوئے, اور یہ ہیں یک جان دو قالب, ان کو ہرگز دوست نہ بنانا. یہ تو ہے ہی شیطان, یہ تو ان کو شیطان کے سربراہ ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, بعضهم اولیاء بعض، اب یہ بالکل جب جان دو قالب ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے. تو میں اکثر رہا تھا کہ ہم نے جب جوابی مضمون شائع کیا تو اس کا کوئی جواب سے ان کی طرف سے آج تک نہیں آیا. لیکن پروپیگنڈا یہی ہے کہ نہیں یہ آیت جو ہے وہ دور کے لیے بھی آج کے لیے نہیں ہے. جبکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سارے قرائن یہ بتا رہے ہیں، اول تو ہے یہ ابدی، اور اگر اس کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے تو آج کے حالات پر، نہ کہ اس دور کے حالات. لیکن یہ ہدایت ابدی ہے کہ مسلمان کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، اپنا پشتنا، اپنا خیر خواہ مت سمجھے. یعنی واضح رہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر وہ کوئی پڑوسی ہے یہودی ہے، کوئی کاروباری تعلق نہ ہو، کوئی حسن سلوک کا معاملہ نہ ہو، وہ الگ سے. اگر آپ کے پاس کوئی پڑوس میں رہتا ہے، حسن سلوک سے بھی آپ نے ان کو دعوت پہنچانی ہے، اپنے عمل سے بھی پہنچانی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ان کو دوست سمجھنا، انہیں اپنا خیرخواہ سمجھنا، انہیں اپنا رازدان بنانا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ جو ہے اس کی ممانعت ہے. اور شد و مد کے ساتھ، کتنی شد و مد کے ساتھ؟ فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ معمولی حکم نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو. سن لو، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ پھر انہیں میں اس کا شمار ہوگا. تو سمجھتا رہے اپنے آپ کو میں بڑا مسلمان ہوں، سید زیادہ ہوں، اور فلاں فضا فضیلت انہیں حاصل ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اتنی کلیئر وارننگ کے بعد بھی، اتنے واضح حکم کے بعد بھی، جو لوگ اپنا طرز عمل درست نہ کریں تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دے. اب اس آیت کے حوالے سے معین ہو گیا کہ حزب الشیطان کی اجزائے ترتیبی کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، نمبر ون، جو اصل ایجنٹ ہے شیطان کے وہ تو یہود ہے. اور یہ بھی آپ کے لیے ہوگا کہ یہ شیطانی تہذیب جو اس وقت پوری دنیا میں مسلط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجتماعی نظام دیا تھا، اس سے بالکل بڑا اپوزٹ. سود کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور حرام کی سب ترین قسم ہے. انہوں نے اسی سودی نظام کو رائج کیا، اللہ سے بغاوت کا کھلا اظہار. اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. آج انہوں نے تمام مسلمانوں کو بھی اللہ رسول کے خلاف حالت جنگ میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ ہے جادوگر جو سر چڑھ کر بولے، اور بے حیائی اور فوش کا پھیلانا یہ شیطانی کام ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اور یاد کے لیے ہوگا کہ پوری سازش کے تحت لا انسانی کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کر کے، اور بے حیائی کی طرف میڈیا کے زور پر، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور ہر ذریعے سے جو پھیلائی گئی ہے یہ تہذیب، اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ یہود کا ہے، یہ حق کو مٹانے کا وہ کوشش ہے، اس کا راستہ ہے، اس کا حصہ ہے. اور یہ سیکولر تہذیب، سیکولر نظام، یہ اجتماعی نظام کسی بھی ملک میں، ریاست میں، وہ آسمانی ہدایت کے مطابق نہیں ہوگا. وہ لوگوں کی اپنی مرضی سے، اور اس میں جو ہے وہ جمہوریت، اور وہ جمہوریت کو بھی کس انداز سے یہود نے متعارف کروایا ہے کہ جو اصل میں اس کی روح تھی، جو اس کا خاصہ تھا، جو اس کے اندر ایک مثبت ایلیمنٹ تھا جو اسلام نے دیا تھا، شرائط کا نظام، اسے جو جمہوری طرز کا نظام جو پیش کر کے بتایا، تو اس بات نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے، بدترین آمریت ہے، جس میں شیطان جو سرمایہ ہے وہ شیطانی کھیل کھیلتا ہے. یہ ساری بساط کس کی پھیلائی ہوئی ہے؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہود. اور ان کے ساتھ اب جو پورے طریقے سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں، ان کے پورے دست و بازو بن چکے ہیں، معاون بن چکے ہیں، وہ نصارہ ہیں. اور جو بھی ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے اور ان کے ساتھ دوستی کی ٹیمیں بڑھانے والے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں اس شیطان کے اندر، خواہ مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو. اسی بات کو آگے مزید کھولا، فطر النبی نفی قلوب مرض، تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، نفاق کا مرض. اور یہ نفاق کا مرض کن کے دلوں میں ہے؟ یعنی یہ مسلمان ان میں سے ایمان کے دعویدار تو سب ہیں، لیکن جن کے دل میں روگ اور مرض آ چکا ہے، وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ کے اندر ہی گھستے ہیں، باغ دور انہیں کی طرف، ہر معاملے کے لیے ان سے رجوع کرنا، انہیں اپنا ہمدرد خیر خواہ سمجھنا. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے یہ جب ان سے بات پوچھ کی جاتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہود کے ساتھ تمہارے روابط ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم پر کوئی آفت آ جائے گی، کوئی آفت سماوی، کوئی مشکلات. اگر ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بات نہ مانی تو ہم بینکرپٹ کرا دیے جائیں گے قومی سطح پر، ہمیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا. ہم نے اگر اس وقت امریکہ کے تھریٹ کے آگے سر نہ جھکایا تو ہمارا توڑا بوڑا کر دیا جائے گا. نقشہ ہم کسی بنا جائے گا، یہ اس وقت بھی منافقین کی یہی کیفیت تھی. بلکہ میں پھر عرض کروں گا، جیسے پہلی آیت جتنی آج منطبق ہو رہی ہے آج کے حالات پر شاید اس وقت نہیں تھی، اسی طریقے سے یہ آیت بھی جتنی آج منطبق ہو رہی ہے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی کے حالات کے لیے نازل ہوئی. کیوں دوستی کی نیتیں بڑھا رہے ہیں؟ کیوں ان سے خیر کی توقع رکھ رہے ہیں؟ نقشہ ہم کسی بنا دائرہ، ہم نہیں یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے پلاس لاؤ کاز کو نقصان پہنچے گا، اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا. وعسى الله ان ياتي بالفتح، اچھا آپ یہ نہ سمجھیے یہ صرف حکمران طبقے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو 56-57 اسلامی ملک ہیں ان میں ہر جگہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اسی سوچ کا حامل ہے، بدقسمتی سے تبھی تو اس امت پر یہ اتار پڑی ہے. لیکن وہ طبقہ کہیں آسمان سے نہیں طبقہ، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. اسی معاشرے کے اندر جو جیسے دودھ دلایا جاتا ہے تو مکھن اوپر آتا ہے، حکمران طبقہ معاشرے ہی سے ابھرتا ہے. یہ سوچ معاشرے کے اندر، تعلیم یافتہ طبقات کے اندر موجود ہے، ہمارے دانشوروں کے اندر موجود ہے، اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. شامال کو محمد کو، تو یہ سب سے سب اسی کیٹیگری میں ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. جو جو اس سوچ کے حامل ہیں وہ اپنا تعلیم کر لیں گے، قرآن نے انہیں کس جگہ پر لوکیٹ کیا، ایلوکیشن وائزن کیا. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں فتح ظاہر کر دے. یہ تو بہت ڈر رہے ہیں، یوں ہو جائے گا، بڑی قوت ہے ان کے پاس، بڑے مال و اقباب ہیں، وسائل ہیں، او امر من عنده، اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ ایسا صادر فرما دے کہ اہل حق غالب ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ فاصبحوا في انفسهم نادمين، تو اس وقت یہ اپنے آپ پر انہیں انتہائی ندامت ہوگی کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے ان پر بھروسہ کیا، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، ان کے گھر پر جھکتے رہے، ان کے آگے سجدہ ریز رہے. آیات ذرا میں نکال دوں، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. اور جب بالآخر مسلمانوں کو پتہ ہو جائے کہ حالات بدل جائیں گے تو اس وقت سچے اہل ایمان ان سے کہیں گے آؤ الذین اقسموا باللہ جہد ایمانی انہم لمعکم، کیا یہ ہے وہ طبقہ جو ہمیں پٹیاں پڑھایا کرتا تھا اور ہمیں یہود و نصارا کے سامنے سرگریز ہونے کی تعلیم دے رہا تھا، ان کے ساتھ دوستی کی ٹیمیں بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دلائل لے کر آیا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ پچھلے کھا کر ہمیں یقین دلاتا تھا کہ انہم لمعکم، یہ تو ہم صرف ایک اسٹریٹجی ہے اپنے آپ اپنے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم واقعی مومن ہیں، ہم اللہ اور رسول کے وفادار ہیں. تب یہ بات سب پر کھل جائے گی، ہر جگہ کام معلوم. یہ طبقہ جس کا یہ معاملہ رہا ہے کتنے ہی نیک اعمال بھی ان کی اعمال نامے میں شامل ہوں، بڑے حج اور عمرے بھی کیے ہوں، ہر جگہ کام معلوم، اس طرز عمل کے نتیجے میں ان کے تمام اعمال حق کا اثار کر دیے گئے. بہو خاصرین اور بلاخر وہ خسارے سے اور ناکامی سے، دنیاوی اور اخروی ناکامی سے دوچار ہو کر رہیں گے. یہ تھا ذکر حزب الشیطان کا. تین طبقات سے معین کر لیجیے، یہود، نصارہ اور ان کے ساتھ دوستی کی پیڑھی بڑھانے والے مسلمان بھی اور تمام طبقات بھی، یا ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ان کی چوکھٹ پر، وہ سب کے سب اس کا حصہ. اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، وقت کم ہے، حزب اللہ کے جو احساس بیان ہوئے ہیں ہمیں جلدی سے گزرنا ہوگا. اہل ایمان، تم میں سے جو کوئی مرتد ہوا اپنے دین سے، یا نوٹ کر لیجیے، ایک اقتدار جو ہے جو قانونی ہے، ایک شخص اعلان کرے کہ میں آج سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت یا ہندو مت یا بدھ مت قبول کر رہا ہوں، صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ مرتد ہو گیا. ہم اپنے ہاں جو ہیں وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ کتنے مسلمان اس پچھلے سال کے دوران جو ہے وہ عیسائی ہو گئے، عیسائی مشنریز کے جو بھی دعوتی کام ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک اقتدار تو بالکل ظاہری ہے، لیکن یہ جس کو کہا گیا کہ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، اندرونی طور پر ان کا ارتداد شروع ہو چکا ہے، دائرہ اوپر سے ونیئر جو ہے وہ اسلام کا ہے، اندر سے ایمان کو گھن کی طرح چاٹ چکا ہے یہ مرض، اور جو بھی ان قوتوں کے آگے جھکیں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وفاداری سے ہٹ کر کوئی اور رستہ اختیار کریں گے، وہ چاہے ظاہر کتنا ہی کلمہ پڑھے، نماز روزے کرے، حقیقت اندر سے ارتداد کا شکار ہو چکی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ فتنہ ایک اور شکل میں ظاہر ہوگا، غالباً دو ماہ قبل اپنی یہاں جمعے کے خطاب میں. اب ارتداد جو ہے وہ اس انداز سے ہوگا کہ تم کس قرآن کو مانتے ہو، کون سے اسلام پر تمہارا یقین ہے، وہ اسلام کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا اور جو اخلاق کے ذریعے اب تک پہنچا ہے، یا وہ اسلام، وہ روشن خیال، وہ موضوع جس میں رواداری ہے، جس میں اعتدال ہے، جو اس دور میں ہم پیش کر رہے ہیں تصور نیا اسلام کا، اور جس کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے شکتے بنے، وہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جس پر ان کی سرٹیفیکیشن آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں. اب یہ کتنا اقتدار اس انداز سے آئے گا، کس اسلام کو مانتے ہو؟ میں یہ تبدیل ان کو مان دین، اس اصل دین حق سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جس نے اس سے منہ موڑا، اعراض کیا، اس سے ارتداد اختیار کیا، کسی بھی دباؤ کے تحت، کسی مصلحت کے تحت، پسو کو یاد اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، تو سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معذول کر کے، راندہ درگاہ قرار دے کر، ریجیکٹ کر کے کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، ان کے ہاتھ میں عالم اسلام کا پکڑا دے گا. وہ اللہ کی پارٹی ہوں گے، سچے وفادار ہوں گے. اور ان کے احساس کیا ہوں گے؟ اب وہ احساس جان دیجیے، چار احساس. یحبہم ویحبونہ، الفاظ دو ہیں لیکن یہ ایک پیئر ہے جو ایک وقت کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اب اس کی وضاحت اگر آپ قرآن مجید سے دیکھیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو قرار دیا کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے؟ بہت سے مقامات ہیں، صرف دو مقامات کا حوالہ دوں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مشہور آیت، جس میں بالکل کلیئرلی بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اے نبی فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. دین تو نام ہی آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اور اتباع، اس دین کو تھامو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت سے آگے بڑھ کر اتباع کرو، ان کے نقش پا کی پیروی کرو، انہی کا طرز و بود و باش اختیار کرو. وہ تمہارے لیے اس کا قابل ہے، اس کا حسنا ہو، رول ماڈل ہر اتباع. جو اس رشتے کو اختیار کرے گا، یحببکم اللہ، تو اگر تم یہ رشتہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ان الفاظ کی اصل شرح یہ آیت ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. جن کی زندگی کا اصل رسول اطاعت اور اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا اصل فتنا یہی ہے کہ رسول کی سنت، ان کی حدیث، اس سے جو ہے توجہ کو ہٹاؤ، حدیث وار، حدیث کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرو، سنت کے بارے میں جو ہے ابہام پیدا کرو. میڈیا کے اندر جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے کہ لوگوں کے اندر شکوک کو شبہات پیدا ہو، اور دین کو صرف منحصر کر دو قرآن کے اندر، اور اس کی جیسی منمانی تعبیرات کرنا چاہو کرو. کیا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ہمارے میڈیا پر جس اسلام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی، تو یحبہم ویحبونہ، چنانچہ اسی کا منظر ہے کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، رجم کی جو ہے سزا قرآن میں تو نہیں. اب شکوک و شبہات کہاں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ داڑھی کا معاملہ ہو یا پردے کا معاملہ ہو، ان کا تعلق تو کلچر سے تھا، دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہر زمانے میں جو کلچر ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے. جہاد جس سے آج ساری طاغوتی اور شیطانی قوتیں اب بھی کانپ رہی ہیں، یہ جہاد و قتال تو ہے ہی نہیں اسلام میں، اور اس وقت تو بالکل فیزیبل ہی نہیں. یہ اگر تھا بھی تو اس وقت کے لیے تھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسلامی ریاست کے دفاع بھی کیا جا سکتا ہے. بس یہود و نصارہ کا تذکرہ جو آتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بدترین دشمن تمہارے یہود ہیں. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، قرآن تو بڑا کلیئر ہے اس بارے میں. یہ سب کچھ جو باتیں اور ان کو دوست نہ بناؤ، یہ اس وقت یہود کے لیے. یہ سنت سے، حدیث سے، اسوہ رسول سے، اتباع رسول سے دین کو کاٹ کر اتنے آئے ہیں. تو حزب اللہ میں شامل افراد کا پہلا وقت ہے کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے جو رسول کا اتباع کرے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی سنت کو اختیار کرے، اس کے اسوے پر عمل کرے، نمبر ایک. اور ایک اور چیز جسے اللہ بہت محبت کرتا ہے، کچھ ایک خاص بس، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ تو محبت رکھتا ہے اپنے ان بندوں سے جو باطل قوتوں اور شیطانی قوتوں کے مقابلے میں قتال کرتے ہیں, جہاد ہی نہیں قتال کرتے ہیں صفے باندھ کر, کان لہم بنیان مرصوف, گویا کہ سیسا تلائی ہوئی دیوار. اب اس سے جو کردار ابھر رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ حزب اللہ کے افراد, ان کا پہلا رش, وہ تمام کام وہ کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, اور وہ بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے وفادار ہوں گے, اللہ سے محبت کریں گے. عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین, دوسرا وقت, اہل ایمان کے حق میں نرم چارہ ہوں گے اور کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت, موقف بھی سخت اور خود آنی چٹان, یہ دوسرا وقت ہے. جو واقعی اللہ کے وفادار ہیں ان کے ساتھ نرم چارہ, انتہائی محبت رکھنے والے. اس کے لیے سورہ فتح میں الفاظ ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں بہت مہربان, رحیم اور شفیق, لیکن کفار کے حق میں انتہائی سخت, شیشہ پلائی ہوئی دیوار, آمی چٹان, جسے اقبال نے کہا کہ وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رضبی ہے تو باطل ہو تو سولاد ہے مومن. یہ دوسرا وقت ہے, اور اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ لیں. آج ہماری صورت یہ ہے کہ عزلت علی الکافرین عزت علی المؤمنین, شیطانی قوتوں اور کفار کے سامنے بچھے جا رہے ہیں سعید عریض, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مائی باپ جو ہے وہ خوش ہو جائے, اس کی خوشنودی, اس کی رضا کا حصول, کوئی اور سبب ہے؟ جتنے مرضی اسباب وہ بیان کریں لیکن بیچ کی بات تو اکثر جانتا ہے. کتنا ہی امریکہ کہے کہ نہیں ہمارے دباؤ پہ نہیں ہو رہا, اور کتنا ہی یہ قسمیں کھائیں کہ نہیں ہم امریکہ کے دباؤ پہ نہیں کر رہے, معلوم سب کو ہے کس کے آگے بچ رہے ہیں. عزت علی الکافرین اور عزت علی المؤمنین, جو اللہ کے وفادار سچے اہل ایمان ہیں ان کے لیے انتہائی سخت گیت. 9/11 کا معاملہ کہیں ہو رہا ہے اور پھر قوت کشی ہو رہی ہے ہمارے قبائلی عوام پر, آزاد قبائل پر. 7/7 کا واقعہ کہاں ہو رہا ہے اور نزلہ گر رہا ہے ہمارے دینی مدارس پر, کریک ڈاؤن کس پر ہو رہا ہے؟ بالکل اپوزٹ تصویر ہے. عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین, اور تیسرا درس فرمایا, یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ان کا ایک نمایاں جو وقت ہے امتیاز, وہ مجاہدانہ کردار, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس کے خلاف ہوتا ہے وہ جہاد؟ شیطانی قوتوں کے خلاف, تاغوت کے خلاف, باطل نظام کے خلاف, اور اللہ کے حق میں رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, کہلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. یہ ہے مجاہدانہ کردار ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ میں شامل قرار دیا. چوتھا وقت, ولا یخافون لومت اللہ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ دفیہ روسی ہے, یہ بڑے اکھڑ ہیں, بد مزاج ہیں, یہ طالبان پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں, یہ تانے سننے پڑیں گے, انہیں کوئی پرواہ نہیں, ان کے لیے یہ شرف کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب اللہ میں شامل کیا. وہ اللہ کی وفاداری پر قائم ہے, جو کوئی کہے, جو کچھ بھی کہتا پھرے, انہیں معلوم ہے کہ اسلام میں مشکلات, سختیاں, آزمائشیں تو آتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, نماز رکھتا ہوں کہ وقت پورا ہو گیا, ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کا فضل, اور وہ عطا کرتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے, وہ نوازتا ہے اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اصل فضل اللہ کا ان پر ہوا ہے جن میں یہ اوصاف ہیں, یحبہم ویحبونہ, عزت على المؤمنين عزت على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جن میں یہ الفاظ تھے اصل فضل ان پر ہوا. اور کیوں ہے؟ سورہ فاض میں شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ فض عزت کا لہم اجمعین اللہ عباد کا منہم المخلصین. پروردگار تیرے جلال کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کرتے رہوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے چنیدہ بندے ہیں جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. مخلص یہ وہ چنیدہ بندے ہیں جن میں یہ احساس پائے جاتے ہیں. یہ وہ ہے جن پر خاص اللہ کا فضل ہوا جس اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان سے بچایا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے مسلمانوں سن لو کہ تمہارے دوست تمہارے خیرخواہ تمہارے پشتنا تو صرف اللہ ہے, اللہ کی ذات اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سچے اہل ایمان. تو کسی زبانی کلامی ایمان کو دعویدار نہیں ہے. نماز قائم کرنے والے, زکات ادا کرنے والے, یعنی حقوق اللہ کے پورے کرنے والے, حقوق عباد کا بھی خیال رکھنے والے, وہ راکعون اور جن میں تکبر نہیں ہے, وہ عز اور تواضع کا پیکر ہے. یہ جو سچے مسلمان ہیں یہ تمہارے دوست ہیں, یہ واقعتاً تمہارے پشتنا اور تمہارے حمایتی ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور جو کوئی اپنی دوستی رکھے گا اور دوستی جو ہے محدود کر دے گا اسی دائرے میں اللہ اس کا رسول اور یہ سچے اہل ایمان جن کا ذکر ہوا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اس آیت کو اگر میں کھولوں گا تو وہ یوں ہوگی کہ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. وہ چار اوصاف اور پھر یہ تیسری شرط کہ ان کی دوستی کا دائرہ بس یہی تک محدود رہے, جو اس کو کوالیفائی کریں ان شرائط کو, وہی ہیں کہ جو حزب اللہ میں شامل ہیں, اللہ کی پارٹی کا حصہ ہیں. اور الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اور جان لو کہ بالآخر غلبہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کی پارٹی ہے, جو اللہ کی پارٹی ہے وہی غالب ہو کر رہے. اور سورہ مجادلہ میں الفاظ یہ ہیں کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور جان دو کہ اصل کامیابی بھی انہی کے حصے میں آنی ہے, یعنی آخرت کی کامیابی. میں آگ رکھتا ہوں کہ ان آیات کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے لیکن وقت ہو چکا ہے. میں اس دعا کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں شامل کرے ہر اعتبار سے, ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے, اور ہماری سوچ اور ہمارے عمل کی اصلاح فرما دے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.